نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے قریش کی ذلیل انتقامی حرکات یعنی قریش کی وہ حرکات جو وہ انتقام کے جذبے میں اخلاق سے گری ہوئی کر رہے تھے پیج 359 کا بالکل اوپر سے شروع ہونے والا حصہ اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے غداریاں کی گئیں اور مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالا گیا عمومی طور پہ بھی پورا ماحول جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا میرے آپ کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جب دین کے راستے میں آزمائشیں آئیں مشکلات ہوں سازشیں ہوں پابندیاں لگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے اس کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے مدینہ کے ابتدائی دور میں جنگ چھڑنے سے قبل قبیلہ اوس کے ممتاز سردار سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے امیہ بن خلف سے چونکہ ان کے پرانے تعلقات تھے اس لیے اسی کے گھر میں قیام کیا وہ امیہ کو لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اتفاقاً ابو جہل بھی ادھر آ نکلا اس نے پکار کر امیہ سے پوچھا کون ہے تمہارے ساتھ امیہ نے بتایا کہ ساتھ ہیں ابو جہل نے غضبناک ہو کر کہا تم لوگ ان بد مذہب آپ کن کو کہہ رہے ہیں بد مذہب مسلمانوں کو لکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ اللہ کے نبی کے دین پر آتے تھے لوگ ان کو بے دین کہتے تھے صابی کہتے تھے یعنی لکھا ہوا لفظ یعنی بد مذہب تو اردو میں ترجمہ کیا ہے نا اپنی زبان میں وہ کہتے تھے یہ کہ صابی کو اپنے ساتھ بنا دے رہے ہو بالکل آج بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی قرآن سنت کی بات کرے تو عموماً لوگ اس کو وہابی کہتے ہیں حالانکہ وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے میں نے آج تک کوئی ایسا گروہ نہیں پڑھا کہ جس کا مثال ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ کے نام سے کوئی منسوب کرتے ہیں تو خود کو حنفی کہتے ہیں شافعی کہتے ہیں میں نے نہیں اس طرح سے دیکھا کہ کوئی روایتاً خود کو کہہ کے ہم وہابی ہیں یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کے کہنے کے اوپر کوئی اپنے آپ کو وہابی کہنے لگے تو ہر دور میں لوگ اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں پناہ دی اپنے پاس پھر ساتھ سے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم لوگ کعبہ میں قدم رکھ سکو اگر تم امیہ کی حمایت میں نہ ہوتے تو آج زندہ بچ کر نہ جا سکتے تھے دیکھیے کہ سیاسی انتقام کا جذبہ قریش کے ایک لیڈر کو یہاں تک لے آیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے دروازے اس کے بندوں پر بند کرتا ہے اور ان کو ایک عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے گویا کعبہ بھی ان لوگوں کی ایک جاگیر تھی اور حرم کی تولیت تولیت کہتے ہیں ٹیکنگ کیئر کرنا اس کا خیال کرنا اس کے اندر خدمت کرنا حرم کی تولیت کو انہوں نے در حقیقت اپنی سیاسی قوت کا ذریعہ بنا رکھا تھا یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جن رفقاء کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا ان کے لیے حرم پاک کے دروازے بند تھے ہی مگر سعد بن معاذ کو یوں صاف صاف لفظوں میں روک کر ابو جہل نے اپنی غلط پوزیشن کو بری طرح علم نشرخ کر دیا علم نشرخ کر دیا سے کیا مراد کھول دیا دوسروں کو بھی اس کے دل کا بغض پتہ چل گیا ادھر ساتھ بھی کوئی خودی کش درویش تو تھے نہیں ان کے اندر اسلام کی روح حمیت کار فرماتی اور وہ مدینہ کی سیاسی قوت کے معنی جانتے تھے انہوں نے مختصر لفظوں میں ایسا جواب دیا کہ ابو جہل اور قریش کے سامنے ایک خطرہ عظیم نمودار ہو گیا ساتھ نے کہا اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا تجارتی راستہ روک دیں گے اور پیچھے آپ جان چکے ہیں کہ مکہ سے جب ملک شام کی طرف مکہ والوں کے تجارتی قافلے اور مال سے لدے ہوئے سامان کے جو لشکر تھے جاتے تھے تو ان کو مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا تو انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ تم مجھے اللہ کے گھر سے روکتے ہو تو ہم تمہیں وہاں روکیں گے دوسرے لفظوں میں یہ قریش کی معاشی شاہرخ کو کاٹ دینے کی دھمکی تھی اس دھمکی نے سارے مکہ کو چکنا کر دیا یا سارے مکہ کو چونکا دیا بعد میں مدینہ کی پالیسی سعد کے اسی کال کے مطابق تشکیل پائی اور قریش بے بس ہو کر آخری بازی کھیل جانے پر تیار ہو گئے ابو جہل جذباتی ہے جان میں کہنے کو تو وہ کہہ گیا لیکن اس بے جا دھمکی سے قریش کے اثر کو سخت دھکا لگا قرآن نے ان کی حرم کی اس ٹھیکے داری کو جس کے پل پر وہ اللہ کے بندوں کو خانہ کعبہ میں داخلے سے روک رہے تھے بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا مختلف مواقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جیسے سورۃ بقرہ آیت 114-114 اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے عبادت خانوں یعنی معبد خانے لکھا ہوا نا تو معبد کیا ہے معبد عبادت سے وہ جگہ جہاں عبادت کی جیسے مسجد ہوتی ہے نا تو اسی طرح معبد ہے اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس طریقے سے ان کی ویرانی کے در پہ ہو، یعنی اس میں ان لوگوں کو برا کہا گیا جو مسجدوں کے دروازے لوگوں پر بند کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت 217۔ پھر سورۃ انفال آیت 34-34، لیکن کیوں نہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ کیا پتہ چلا ان ساری آیتوں سے مکہ والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیوں روکتے ہو۔ دیکھیے یہ بالکل آج بھی ایسے ہی ہے، جیسے مثال ہے کہ آپ ہاسٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں آئیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مسجد میں جا کر عبادت کریں اور کوئی جا کے آپ کو روک دے، ہم آپ کو مسجد میں نہیں داخل ہونے دیں گے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا حال حلیہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے بھی مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، میں اللہ کی بندی ہوں، میں مسلمان ہوں، مسجد تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بلا وجہ اپنا حق اختیار استعمال کرے اور آپ کو اللہ کے گھروں میں جانے سے روک دے تو انسان کو برا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی یہاں مذمت کی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو ذاتی اجارہ داری کی جگہ بنا لیں، اس میں اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے دینا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور قرآن کی یہ بات تمام عرب میں آہستہ آہستہ پھیل گئی اور قریش کی مذہبی دھاک کا زور کم ہوتا گیا، یعنی کسی مذہب میں بھی یہ پسندیدہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے نام پر، دین کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، عقیدے کے نام پہ کسی کو روک سکے کسی مسجد سے۔ دیکھیے نا، آپ نے تو، میں نے آج وہ دور دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب سفر کرتے ہیں کہیں رکنا ہوتا ہم ہوٹل میں رک جائیں گے، موٹل میں رک جائیں گے، کہیں کوئی کیفے ہے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ سفر کے دوران کہیں بھی رکنا ہوتا تھا مسجد میں رکتے تھے، رات بسر کرتے تھے۔ آپ پرانی مسجدوں کے ساتھ دیکھیں تو مہمان خانے کا نام ہوتا تھا، مسجد اصل میں سب کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کی ٹیک کیئر، اس کا تالا، سیکیورٹی، اس کی پانی، بجلی کا انتظام کرنا کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن شرعاً کسی کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتے۔ بس میں آپ سے کہوں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک کلاس فلاں مسجد میں شروع کرتے ہیں، وہاں ایک گھنٹہ ہم بیٹھ کے کلاس لیں گے، تو مسجد کے لوگوں کو بتانا، انفارم کرنا، ان کے نوٹس میں لانا ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتے جبکہ وہاں جگہ موجود ہو۔ شرن یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہر جگہ تالے پڑے ہوئے ہیں، خالی مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً لوگوں کو یہ صرف کئی وجوہات کی بنیاد پہ وہاں اجازت ہی نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں پھر، ایسا کرنے والوں کی عزت نہیں رہتی، یہ یاد رکھیے، یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دیندار ہو کر ایسی بات کرتے ہیں، پھر ان کے اپنے ہی لوگ ان کے بعض دفعہ خلاف ہونے لگتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب اندر کا تذکیہ نہیں ہوا تھا تو انسان اپنی نیکی دوسرے کے پلے میں ڈال دیتا ہے، لیکن خود اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا اظہار ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، خود صلح حدیبیہ جو ذیقہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اس موقع پر قریش نے اسی صد عن المسجد الحرام کا ذرا بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا۔ ایک القاء غیبی، یعنی غیب سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات القاء کر دی، کیا کہ تحت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط عمرے کے ارادے سے یہ سفر کیا، کوئی نفیر جنگ نہ ہوئی، رضاکارانہ طور پر لوگ عمرے کے لیے نکلے، قربانی کے جانور ساتھ لیے گئے اور جنگی ضرورت سے اسلحہ بندی کے بغیر محض معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا۔ ذوالخلیفہ کے مقام پر مشہور مقررہ شعار کے مطابق قربانی کے اونٹوں کو نشان زدہ کیا گیا، کوئی نشان لگا دیتے تھے جیسے رنگ کے ساتھ جانور پہ کہ یہ جانور جو ہے یہ حرم میں جا کے قربان ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بکرے چھترے آتے ہیں تو ان پہ بھی کئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، نشان لگا ہوتا ہے پہچان کے لیے بھی، تو اس طرح ایسے اونٹوں کے جسموں پہ کچھ نشان لگا دیا جاتا تھا اور ان کے گلے میں قلادے ڈالے گئے۔ اس سے ایک نظر میں دیکھنے والے کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ اونٹ حرم میں قربانی پیش کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، یہ جنگی سواریاں نہیں ہیں۔ راستے ہی میں مخبر بشر بن سفیان القابی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ بنی قاب بن لوئیہ قبیلہ تھا جنگی تیاری کر رہے ہیں اور کسی قیمت پر حرم میں جانے نہ دیں گے۔ حدیبیہ پہنچ کر حضور نے پیغام بھجوایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ بدیل بن ورقہ خزائی نے مصالحت یعنی صلح کی کوشش کی، پھر عروہ بن مسعود نے بات چیت کو آگے بڑھایا، یعنی گفت و شنید کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بنی کنانہ کا ایک شخص خلیص بات چیت کرنے کے لیے بیچ میں آیا. اس نے اپنی آنکھوں سے جب کلادہ والے اونٹوں کا ایک سیلاب وادی میں متحرک دیکھا تو اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں, اور اس نے یہ تاثر قریش سے بیان کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کی بڑی حوصلہ شکنی کی کہ تم دیہاتی آدمی ان معاملات کو کیا جانو. خلیص کو اس پر بہت زیادہ دکھ ہوا, رنج ہوا. اس نے کہا, اے قریش, ہمارا تمہارا یہ معاہدہ نہیں, نہ اس پر ہم نے حلیفانہ یعنی دوستی کا تعلق قائم کیا ہے. کیا خدا کے گھر سے ایسے شخص کو روکا جائے گا جو اس کی شان بڑھانے کے لیے آیا ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خلیص کی جان ہے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں, ورنہ ہم اپنے تمام گروہوں کو واپس لے جاتے ہیں. دیکھیے, وہ ایک سیدھا سادہ شخص تھا نا, چاہے وہ دیہاتی تھا, لیکن اس نے بات کتنی اچھی کی. تو بعض دفعہ بڑے پڑھے لکھے, بڑے سردار ٹائپ اور بہت بڑے بڑے ناموں والے لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو سیدھے سادے دیہاتیوں کو بھی آ جاتی ہے. تو اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امن کے ساتھ حرم میں جانے والے تھے, اور وہاں کی تاریخ کے مطابق بھی کبھی کوئی کسی کو روک نہیں سکا. لیکن آپ دیکھیے, تعصب کا برا ہو کہ حرم میں جانے سے روک دیا, باقی باتوں کو تو پیچھے کر دیجئے. خیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا صاف موقف, موقف کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کھڑا ہوا جائے, یعنی پوائنٹ آف ویو, اس شخص کے دل میں گھر کر گیا اور اس کی حصے تمیز کام کرنے لگ گئی تھی, اور اس کا ضمیر قریش کی دھاندلی کے خلاف حرکت میں آ گیا. آخر اس کی دلداری کرتے ہوئے یہ بات کہہ کر اسے ٹھنڈا کیا گیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مناسب شرطیں منوا لی جائیں, تم ذرا خاموش رہو. پھر شرطیں ایسی طے کیں کہ الحضور اور آپ کے رفقا کو 6 ہجری کے اس مجوزہ یعنی جو تجویز کر دیا جا چکا تھا, یعنی گھر سے جا چکے ہیں, لیکن وہاں جانے سے عملاً روکا اور کچھ اور نہ بن سکا تو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اسے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ہجری کو نہیں کریں گے لیکن اگلے سال آ کر کریں گے. تو بھائی, جب اگلے سال آ کے کریں گے تب تو آئے ہوئے. بس آپ دیکھیں کہ آپ یہاں سے ناروے سے نکلے عمرے کی نیت سے, کتنی تیاری کر کے, اہتمام کر کے, خرچ کر کے, ٹکٹ لے دے کے آپ پہنچے جدہ سے. آپ کو صرف یہ کہہ کر روک دیا جائے کہ آپ نہیں جا سکتے, اچھا اگر آنا ہے تو پھر اگلے سال آئیے گا 3 دن کے لیے, تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ لیکن ہمارے پیارے نبی نے حکمت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اس وقت اس شرط کو قبول کر لیا. قرآن نے اس موقع پر بھی کعبہ کے اجارہ داروں, اجارہ دار کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا حق جتلاتے ہیں, روب پیدا کرتے ہیں, اب کے اجارہ داروں کی پستی کردار کو یہ کہہ کر نمایاں کیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین حق سے انکار کی, راہ اختیار کی اور تم کو مسجد حرام سے روکا, اور اس میں رکاوٹ ڈالی کہ قربانی کے جانور اپنے حلال ہونے کے مقام تک پہنچ سکیں. سورۃ فتح ہے آیت 25. یعنی اللہ نے تعریف کی صحابہ کی اور ایسے لوگوں کی تکذیب کی جنہوں نے اللہ کے نبی کو آپ کے ساتھیوں سمیت وہاں جانے سے روک دیا. شاعر دینی, شاعر کیا ہوتے ہیں؟ ریچولس, وہ چیز جس سے شعور آتا ہے. جیسے آپ داڑھی دیکھیں تو اسلام نظر آتا ہے, کسی کو پردے میں دیکھیں, حجاب میں دیکھیں تو لگتا ہے نا یہ مسلمان عورت ہے. تو ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر کسی خاص مذہب کی طرف توجہ جائے, کسی کو ہاتھ میں کڑا پہنے دیکھیں کالے رنگ کا تو فوراً سکھ مذہب کی طرف توجہ جائے گی, کسی کو پیلے رنگ کے کپڑوں میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم کے کسی پنڈت کی طرف جائے. تو ہر مذہب کا, ہر دین کا ایک شاعر ہوتا ہے, ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو شاعر دینی جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے متفق علیہ چلے آ رہے تھے, ان میں قریش کی اس رخنہ اندازی نے ان کا موقف بری طرح کمزور کر دیا, اور انہوں نے اپنی حمایت سے اپنے حق میں ایک مخالفانہ چرچا سارے عرب میں پیدا کر دیا. یہ بات عام لوگوں پر کھل گئی کہ قریش خدا ترسی, مذہب و تقوی اور شرافت کے جوہر سے خالی ہو کر سراسر زدم بزدہ پر اتر آئے ہیں. یعنی یہ بات سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ قریش کا صحابہ کے ساتھ یہ برتاؤ اصل میں ضد کی وجہ سے ہے, ورنہ صحابہ کرام تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے اپنے پیارے ساتھیوں کو ایسے موقعوں پہ. تو ساری بات کا پھر خلاصہ کیا نکلا کہ ایسے موقع پہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر وہاں عمرہ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے, یہ ان کے صبر کا امتحان تھا, برداشت کا امتحان تھا, حکمت کا امتحان تھا کہ آپ ایسے وقت میں ناگوار چیزوں کو کیسے قبول کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک سچا مومن ہر قسم کے حالات کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہے. کبھی جا کے وہ اجر نہیں مل پاتا جو رک کے مل جاتا ہے. تو نیکی کا کرنا اور چیز ہے, اور نیکی کرنے سے روک دیا جائے اس پہ صبر اور حکمت کے ساتھ چلنا یہ اور چیز ہے. بہرحال قریش کے جذبہ انتقام کا برائی کی حد تک جا پہنچنا شاید اس سے بڑھ کر کسی اور واقعے سے واضح نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے حضور کی صاحبزادیوں کو ان کے شوہروں سے طلاقیں دلوائیں۔ یہ بڑے ہی زہریلے ڈنک تھے جو ٹھیک محسن انسانیت کے کلیجے پر لگائے گئے۔ کون سی دو بیٹیاں تھیں؟ آپ میں سے شاید کسی کو نہ پتہ ہو کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ دستور کے موافق انتہائی قرابت دار گھر میں ان کا یہ تعلق پہلے سے قائم تھا۔ ابو لہب کی آتشین شخصیت، آتشین کس کو کہتے ہیں؟ آگ والی، یعنی غصے والی، اتنی عالی مرتبہ کبھی تھی ہی نہیں کہ وہ اصولی جھگڑے کو ذاتی اور نجی تعلقات سے الگ رکھ سکتا اور قرابت داری کے حقوق کو اختلاف کی لپیٹ میں نہ آنے دیتا۔ وہ اپنے بغض میں ہمیشہ تند اور اپنے کرتوتوں کے لحاظ سے ہمیشہ پست رہا۔ اس کی بری حرکتوں کی بنا پر جب سورت لہب نازل ہوئی اور آسمانوں سے صدا دی گئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی وہ ساری مخالفانہ حرکات سے کام لینے کے باوجود تحریک اسلامی کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور سچائی کی طاقت اس کے ہاتھوں کو توڑتی ہوئی آگے بڑھ جانے والی ہے، تو بھنا گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ اب تمہارے لیے یہ بات قطعاً حرام ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھو اور ان کو طلاقیں نہ دے دو۔ حضرت رقیہ اپنے گھر میں بس رس رہی تھیں۔ عتبہ نے باپ کے اشارے پر طلاق دے دی اور بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ابو لہب کے بھڑکانے اور اس کے بیٹوں کو اس حرکت پر آمادہ کرنے کے لیے قریش کے دوسرے سرداروں نے بھی خاصا کام کیا۔ انہوں نے باہم و دیگر اس امر پر غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا سلسلہ کچھ رک سا گیا ہے، سو کوئی نیا نشتر تیز کرنا چاہیے جس سے کچھ اور ناسور ڈالے جا سکیں۔ کیوں نہ اس کی صاحبزادیوں کو اپنے شوہروں سے طلاق دلوائی جائے تاکہ ایک نئی مصیبت اس شخص کے لیے پیدا ہو جائے۔ اس مشورے کے تحت انہوں نے عتبہ بن ابی لہب کو پیشکش کی کہ قریش کی جس عورت کو چاہو گے فراہم کر دی جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے سے الگ کر دو۔ سو اس ظالم نے یہ اقدام کر ڈالا۔ عتیبہ نے ذرا زیادہ تندی دکھائی اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے کر دن دناتا ہوا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ڈٹائی سے کہنے لگا، میں نے تیرے دین سے کفر کیا اور تیری بیٹی کو طلاق دی، نہ تجھے مجھ سے محبت ہے اور نہ میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ نہایت گستاخانہ انداز سے دراز دستی کی، یعنی ہاتھ بڑھایا اور حضور کا کرتا نوچا۔ ایک قرابت دار نوجوان کا اپنے کینے والے باپ کی شہ پر ایک طرف ایک شریف زادی کو طلاق دے کر ظلم کرنا اور دوسری طرف یوں گنڈوں کی طرف پیش آنا اتنا تکلیف دہ واقعہ تھا کہ بے اختیار حضور کی زبان سے یہ بد دعا نکلی کہ اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط کر۔ ابو طالب نے سنا تو عتیبہ سے کہہ دیا کہ اب تمہیں میرے بھتیجے کی اس بد دعا سے کوئی تدبیر نہ بچا سکے گی۔ چنانچہ شام میں وہ ایک جگہ تجارتی قافلے کے ساتھ رات گزار رہا تھا اور رات کو ایک شیر نے سارے قافلے میں سے چھانٹ کر اسی کا سر چبا لیا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اسی لیے حضرت عثمان ذو النورین کہلائے، دو نوروں والے، یعنی اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر۔ فتنہ گرانے قریش نے جس طرح عتبہ بن ابی لہب پر دباؤ ڈالا، ٹھیک اسی طرح انہوں نے حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص پر بھی زور دیا اور ان کو بھی وہی پیشکش کی کہ تم اگر بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے دو تو جس بہترین عورت پر نگاہ ڈالو گے تمہارے نکاح میں دے دی جائے گی۔ ابو العاص میں شرافت کا جوہر تابہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ خدا خدا کرو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اہلیہ کو جدا کر دوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ زینب کے بدلے میں قریش کی کوئی اور عورت میرے گھر میں ہو۔ بعد میں حضرت ابو العاص کی اس مضبوطی کردار کی تعریف فرماتے تھے اور اس کے شریفانہ رویے کا جواب انہوں نے دو موقعوں پر بڑے احسانات کی صورت میں دیا۔ ایک اس وقت جب وہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آئے تھے اور فدیے میں حضرت زینب کا بھیجا ہوا ہار واپس کرایا، اور دوسری بار جب کہ ان کا تجارتی مال مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور حضور کے اشارے سے وہ جوں کا تو ان کو لوٹا دیا گیا۔ جنگ بدر کے بعد جب ابو العاص کو حضور نے بطور احسان خاص کے رہائی دلوائی تو باتوں باتوں میں ان سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ آنے کا موقع دیں گے۔ یہ بات عام لوگوں سے چھپی ہوئی تھی، چنانچہ حضرت زینب کی روانگی کے مقرر وقت پر دو صحابیوں حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو فرمایا کہ تم یاجیج ایک جگہ کا نام ہے وہاں ٹھہرنا اور جب زینب آ جائیں تو ان کو ساتھ لے آنا. ادھر ابو العاص نے حضرت زینب کو تیار کیا اور انہوں نے سامان وغیرہ درست کر لیا. ان کا دیور کنانہ بن ربیع علی الاصباح یعنی صبح صبح ان کو حودج میں بٹھا کر نکلا. قریش کو خبر ہوئی تو ان خصیصیوں نے یوں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یوں صحیح سلامت ہمارے درمیان سے چلی جائے تو حیف ہے, یعنی ہم پہ افسوس ہے. کچھ لوگ تعاقب کو نکلے اور زی توہ میں ان کو جا لیا. حبار بن اسود نے بپھر کر حدج پر تیر چلایا. حضرت زینب اس وقت امید سے تھی, تیر لگنے سے وہ سنگین حادثے سے دوچار ہوئیں اور جنین کا اسقاط ہوا یعنی مسکیریج ہوا. پھر جب ان کے دیور نے تیر کمان درست کر کے ان کو للکارا تو مکہ کے یہ غنڈہ مزاج بہادر پیچھے ہٹ گئے. کبھی سوچیں ہمیں بھی اتنی تکلیفیں آتی ہیں اللہ کے رستوں میں. ایک دو نہیں تین بیٹیوں کے گھر برباد ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. ہم تو اس سے بہت پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے ہوتے ہیں, ہم پہ یہ وقت کیسے آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز اس کی بیٹی کا گھر خراب ہونا ہوتا ہے. اور دنیا میں بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن دین کے نام پہ کتنے لوگ ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹیوں کو گھر بٹھانے کی باتیں کرتے ہیں, جائیدادوں کے معاملے, رشتہ داریوں کے معاملے, ادھر کے معاملے, ادھر کے معاملے, لیکن دین کی وجہ سے ہم کوئی رسک نہیں لیتے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے, اور آپ اپنی بچیوں کو بھی وہی میسیج دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکل آ جائے اس کو برداشت کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, تھوڑی ہی دیر میں ابو سفیان بھی آ پہنچا. اس نے دور ہی سے حملہ آوروں کو پکار کر کہا میری بات سن لو. اس نے کنانہ بن ربیع کو ٹوکا کہ آخر یہ تم نے کیا کیا کہ صبح صبح اس بی بی کو لے نکلے, حالانکہ تم دشمنی کی اس فضا کو جانتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے سر پر محیط ہے. یوں دن دہاڑے اس طرح کے اقدام میں مکہ کے لوگ ذلت محسوس کرتے ہیں. مجھے اپنی جان کی قسم ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے سے کچھ غرض نہیں, اس وقت اسے واپس لے چلو, کسی وقت چپکے سے لے جانا. یعنی ضد اتنی تھی کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے, صرف ایک ہی قصور تھا نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے ان کی بیٹی کو روک رہے ہیں, ورنہ اس بیٹی سے تو کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. خیر اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مکہ والے حضور کو اذیت پہنچانے کے لیے کن آخری حدود خباثت کو چھو رہے تھے. ان کے دلوں میں نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ رہا, ان کو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی تھی, ان کے حلقوں میں ظلم کو ظلم سمجھنے کا مادہ ہی ختم ہو چکا تھا, اور ان کی نگاہوں میں انسانیت کی کوئی قدر اور ہم جنسوں کے کوئی حقوق باقی نہیں رہے تھے. تو واقعی آج کے دور میں اگر ایسا کوئی ایک واقعہ آ جائے سارا میڈیا اس کو اچھالتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ مطلب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک آدھ ویک پہلے کی بات ہے, میں پیرس میں ہی تھی ابھی, تو کسی کے گھر میں تھے تو ان کے پاس ٹی وی چل رہا تھا, تو مجھے دیکھ کر وہ آواز خلقی کر دیتے ہیں. تو مائک پہ ایک لڑکی کچھ بول رہی تھی اور اسکرین پہ لکھا ہوا لفظ اوسلو کا آیا, ناروے کا آیا, تو میرے کان تھوڑے سے کھٹکے. میں نے کہا اس کی آواز اونچی کریں. آئی ڈونٹ نو ہو واز شی, بٹ وہ لڑکی جو پورٹریٹ کر رہی تھی اسلام کا, یعنی آپ کے اس شہر میں اس نے کوئی پروگرام ہوا ہوگا اس کی شان میں, اور وہاں کھڑے ہو ہو کے وہ اپنے پاکستان میں خود پہ ظلم اور اس کے گھر والوں نے, اور پٹھان لڑکی تھی, اس کا ایکسنٹ بھی تھا, انگلش میں بات کر رہی تھی. میں نے پھر اس کو سنا, میرا تو دل کرے کہ میں کیا کر دوں. یعنی اس کی باتیں سن کر یقین کیجئے کہ میں تو پاکستان کو جانتی ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں, لیکن کوئی غیر بندہ دیکھے تو وہ کہے گا کہ پاکستان میں درندے اور وحشی ہیں اور بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, باپ نے یہ کہا, اور جب اس کے باپ نے کہا کہ تو باتیں لوگوں کی پرواہ نہ کر, چال تیرے بال کٹاتا ہوں, میرے باپ نے بال میرے لڑکوں والے کرا دیے, مجھے پینٹ شرٹ پہنا دی, اب تو سڑکوں پہ سائیکل چلا, یہ باتیں بتا رہی ہے. اور جب وہ ایسی باتیں کرے تو سارا ہال کلیپ کرے کہ اس سے اچھا باپ دنیا میں کوئی نہیں جو لڑکی کو لڑکا بنا کے پالے, کہ میں اٹھی ہوں اس معاشرے سے کہ جہاں عورت کو, یہ عورت کا حق دلوا رہی ہیں. کیوں ایسے لوگوں کو لوگ میڈیا پہ اچھالتے ہیں؟ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, وہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر آپ کو پتہ بھی تو کسی سے ذکر نہ کریں, لیکن جو خود میڈیا پہ آ کے اپنے نام دے دیں ان کا کوئی پردہ پردہ بھی نہیں رہتا. لیکن یاد رکھیے, انگلش میں کہتے ہیں کہ ہو نیڈز اینیمیز, کس کو دشمنوں کی ضرورت ہے آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے. پھر آپ دیکھیے ایک اور واقعہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں سہیں. ہم تو آج آرام سے بیٹھ کے بھی اسلام کے نام پہ کچھ کرنا محال سمجھتے ہیں. فزیکلی آپ دیکھیے کیا ٹارچر, ایک جان کا خطرہ, دانت کٹ تڑوایا, خود کی کڑیاں لٹ گئیں, زخم ہوئے, بیٹیوں کے گھر ٹوٹے, سفر کر کے مدینہ گئے, وہاں جا کے کہہ دیا واپس چلو. اور کیا ٹارچر ہوگا جو ہمارے نبی کو نہیں ملا ہوگا, اور ہم کتنے ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان ہیں. اصل میں تو اس وقت ہمیں اپنے اسلام کو اور اپنے دین کے جذبے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. پھر ہم نخرے کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کیوں نہیں, اور ہم نے اتنا کچھ تو کر لیا اسلام کے لیے. تو یاد رکھیے یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. حق اور باطل کی جنگ میں اگر اللہ نے آپ کو حق کا علم ہاتھ میں لینے کا موقع دے دیا ہے تو خوشیاں منائیں, یہ آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. اس بات کی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کا, اسلام کا نام چن کے آپ کو عزت بخشی ہے. آپ اور میں اس وقت کہاں ہو سکتے تھے, کسی جگہ دھکے کھا رہے ہوتے, ہم کسی بھی بے دینی کی جگہ پہ بیٹھے ہوتے, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوئی ایسے فضول وقت ضائع کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس چھت کے نیچے بٹھا کر اپنے پیارے نبی کی زندگی کی باتیں سننے پہ لگا دیا. پھر شیطان اس کو ہی محال کر دے, اور اسی وقت میں ہی سارے کام کرنے ہیں, اسی وقت میں ہم نے دنیا داری کے سارے معاملے سیٹ کرنے ہیں, تو ہمارے حال پہ افسوس ہے. یاد رکھیے یہ ناقدری ہے. آپ یہاں موجود ہیں اس وقت اور آپ یہ بات سن نہیں پا رہے, آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں, یا آپ یہاں آنے کو اپنے لیے ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں. یہ کام آپ کے لیے صرف تب ممکن ہوگا جب آپ اس کو ایک آنر سمجھیں گے. تو میں تو اس سارے واقعات کو پڑھاتے ہوئے دل کی گہرائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے نبی, پیارے نبی, حقیقت میں وہ جیسے تھے, آج میں اور آپ ایسے بن جائیں, دنیا میں پھر دیکھیے اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی عزت کیوں نہ ہوگی.